الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اس سورت کا نام سورۃ المؤمن ہے اور یہاں سے سورۃ الاحقاف تک کل سات سورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہو رہی ہے اسی لیے ان سات سورتوں کو حوامیم بھی کہا جاتا ہے اور آل حامیم بھی کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آل حامیم دیباج القرآن. حوامیم حامیم والی یہ سات سورتیں یہ قرآن مجید کا ریشم ہے اور مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ سات سورتیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے یہ قرآن مجید کی زینت ہے. رئیس المفسرین ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے. قرآن مجید کا خلاصہ اور قرآن مجید کا مغز یہ آل حامیم ہیں. حامیم سے شروع ہونے والی سات سورتیں. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے, اس کی تفصیل یاسین شریف کی تفسیر کے شروع میں گزر چکی ہے. اس میں سب سے محتاط قول یہی ہے کہ اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالی کے درمیان یہ ایک راز ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے, ہر چیز کو جاننے والا ہے, غافر الذنب گناہ کو بخشنے والا ہے, وقابل التوب توبہ کو قبول کرنے والا ہے, شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول قدرت والا ہے، یا غنا اور وسعت والا ہے، یا فضل و احسان والا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مسند بزار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی کے ساتھ سورۃ المؤمن کی یہ ابتدائی تین آیتیں پڑھ لے گا، حامیم ایک آیت، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم دوسری آیت، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، یہ تیسری آیت، جو شخص یاسین شریف، جو شخص آیت الکرسی کے ساتھ ان تین آیتوں کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالی اس پورے دن میں ہر مصیبت سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. ثابت بنانی رحمہ اللہ تعالی ایک جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوفے کے علاقے میں کسی کام کی غرض سے گیا تھا، تو ایک دن چلتے چلتے میں کسی باغ میں پہنچ گیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ تنہائی ہے، مجھے کچھ نفلیں پڑھ لینی چاہیے. تو باغ میں داخل ہوتے ہی نماز شروع کرنے سے پہلے میں نے سورۃ المؤمن کی یہ ابتدائی تین آیتوں کی تلاوت کی. بس تلاوت ہوئی کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی ہے. میں نے مڑ کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کھچر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے یمنی چادریں پہنی ہوئی ہیں، اور اس نے مجھ سے کہا کہ جب تم ان آیتوں کی تلاوت کرو تو اس طرح کر لیا کرو. اور پھر اس نے طریقہ بتلایا، اس نے کہا کہ پڑھو اس طرح، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب، اور پھر یہ کہو یا غافر الذنب اغفر لی. یہاں پہنچے غافر الذنب، اللہ تعالی گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو وہاں دعا کی جائے یا غافر الذنب، اے گناہوں کو بخشنے والے، اغفر لی، میرے گناہوں کو بخش دے. وقابل التوب، پھر رک جائیں اور یہ کہیں یا قابل التوب اقبل توبتی، اے توبہ کو قبول کرنے والے، میری توبہ کو قبول کر لے. شدید العقاب پر رک جائے، سخت سزا دینے والے ہیں، اور وہاں یہ دعا کرے لا تعاقبنی، اے اللہ مجھے سزا نہ دینا. وطول وسعت والا ہے، غنا والا ہے، فضل و احسان والا ہے، تو یہاں رک جائے اور یہ کہے تل علیہ بخیر، اے اللہ میرے اوپر فضل و احسان کا معاملہ فرما. کہتے اس نے جو کچھ کہا وہ میں نے محفوظ کر لیا، اور محفوظ کرنے کے بعد میں نے دیکھا تو وہ شخص وہاں تھا ہی نہیں. تو میں جلدی سے باغ کے دروازے تک پہنچا اور وہاں جو لوگ کھڑے تھے میں نے ان سے پوچھا، یہاں سے تم نے کسی شخص کو نکلتے ہوئے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں سے تو کوئی نہیں گزرا، کہ یہاں ایک شخص ابھی کھچر پر سوار تھا اور یمنی چادریں اس نے پہنی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں. اس سے پتا یہ چلا کہ یہ شخص من جانب اللہ بھیجا گیا تھا. بعض روایات سے یوں بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یا یہ کہ کوئی فرشتہ تھا، کوئی بزرگ تھا، اللہ تعالی نے یہ تلقین کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو کبھی کبھی دعا اس طرح بھی کر لی جائے، غافر الذنب یا غافر الذنب اغفر لی، وقابل التوب یا قابل التوب اقبل توبتی، شدید العقاب لا تعاقبنی، ذی الطول تل علی بخیر، اور اس آیت میں عجیب و غریب تاثیر بھی ہے. یوں تو پورا قرآن مجید تاثیر سے بھرا ہوا ہے, لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے دلوں پر ایسا زنگ چڑھا ہوا ہے کہ ان آیات کا ہم پر اثر نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شامی شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بار بار آیا کرتا تھا, اور پر جلال اور باروب شخصیت تھی. کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ وہ صاحب جو میرے پاس آتے رہتے تھے, میری مجلس میں بیٹھتے تھے, اب انہوں نے آنا بند کر دیا ہے, تو آپ نے دریافت فرمایا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کو کیا بتلائیں, اب وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے اور ہر وقت شراب میں بدمست رہتا ہے, شراب کے نشے میں چور رہتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منشی کو بلایا اور اس سے کہا کہ میری طرف سے ایک خط لکھو, اور اس خط کا مضمون صرف اتنا تھا, من عمر ابن الخطاب الى فلان ابن فلان, یہ خط عمر ابن خطاب کی طرف سے فلان شخص کی طرف ہے, اور آگے آپ نے سلام کے بعد سلام علیک انی احمدک انی احمد الیک الذی لا الہ الا ہو, میں تجھ تک اس شخص کی تعریف کو پہنچا رہا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور پھر آپ نے یہ آیت پوری لکھی, غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذا الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر, بس یہ خط تھا کہ میں تجھ تک اس ذات کی تعریف کو پہنچا رہا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ گناہ کو بخشنے والا ہے, توبہ کو قبول کرنے والا ہے, اور سخت سزا دینے والا بھی ہے لیکن لطف و احسان والا بھی ہے, اور اس کے سوا دوسرا کوئی معبود بھی نہیں ہے, اور یہ یاد رکھنا کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس میں ترغیب کا پہلو بھی ہے لیکن ترغیب کا پہلو زیادہ ہے. ترہیب کا پہلو صرف اتنا ہے, ڈرانے کا پہلو صرف اتنا ہے کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے, اس کے علاوہ باقی غافر الذنب گناہ کو بخشنے والا ہے, قابل التوب توبہ کو قبول کرنے والا ہے, ذی الطول لطف و احسان والا ہے, لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کے قبضے میں سب کچھ ہے, اور پھر الیہ المصیر, یہ تھوڑا ترہیبی پہلو کہ وہاں پہنچنا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور جس شخص کو یہ خط لے کر بھیجا اسے ہدایت کی کہ دو باتیں ذہن میں رکھیے, ایک بات تو یہ کہ یہ خط خود پہنچائیے, اور دوسری بات یہ کہ ایسے وقت میں خط پہنچائیے کہ وہ نشے سے بالکل فارغ ہو چکا ہو, اس کا ذہن پورا حاضر ہو. یہ شخص چلا گیا, اس نے خط پہنچایا, اور خط پہنچانے کے بعد جب یہ واپس آیا تو اس نے جو کارگزاری سنائی تو اس میں اس نے یہ کہا کہ حضرت جب میں وہاں پہنچا اور ان صاحب کے ہاتھوں میں نے یہ خط پہنچایا, اس شخص کے ہاتھ میں جب میں نے یہ خط پہنچایا اور اس نے اس خط کو پڑھا, تو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد بار بار اس نے اس خط کو پڑھا, بار بار پڑھا, اور بار بار اس آیت کی تکرار کر رہا تھا کہ غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذا الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر, بار بار اس کو پڑھ رہا تھا, اور اس نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ امیر المؤمنین کو میری طرف سے کہہ دیجئے کہ میں توبہ کر چکا ہوں, اور میں یہ عزم کر چکا ہوں کہ اب میری زندگی اللہ کی فرما برداری پر گزرے گی اور میں کبھی بھی کسی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. جب یہ شخص اس کارگزاری کے ساتھ پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو, جب ہمارے بھائیوں میں سے کوئی شخص اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے تو اس کے بارے میں فکر کرو, اس کے بارے میں فکر کرو, اس کے لیے دعا کرو. بیچ میں میں یہ عرض کرنا بھول گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط روانہ کیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو, اور سب سے دعا کروائی, سب دعا میں مشغول ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائیوں میں سے کوئی شخص اللہ کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے تو اس کی فکر کرو, نمبر ایک, نمبر دو, اس کے لیے دعا کرو, اور نمبر تین اس کے سامنے ترغیبی پہلو لاؤ. ترغیب کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اسی لیے تو قرآن میں ترغیب اور ترہیب دونوں ہیں, لیکن اس کے سامنے ترغیبی پہلو لاؤ, اور ترغیبی پہلو کے ساتھ جتنی ضرورت پڑے ترہیبی پہلو بھی ہو. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے معاملے میں شیطان کی مدد مت کرو. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تو اسے بے راہ روی پہ ابھار چکا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹا چکا ہے, اب اس کے ساتھ اگر ملامت کا معاملہ کریں گے, تانے کا معاملہ کریں گے, طنز کا معاملہ کریں گے, تو وہ مزید ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے صراط مستقیم سے دور ہوتا چلا جائے گا. تو ہم اس کا تعاون نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم شیطان کا تعاون کر رہے ہیں. شیطان جو چاہ رہا ہے کہ یہ صراط مستقیم سے ہٹے اور شیطان اسے ایک میل ہٹا چکا ہے, تو ہم اسے طنز اور تانے سے اور زیادہ ہٹا رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبلغین کے لیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والوں کے لیے, دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے, لوگوں کی اصلاح کے منصب پر جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے ایک اصول مقرر کیا کہ سب سے پہلے اپنے بھائیوں کی فکر کی جائے, اور فکر کے بعد دوسرے نمبر پر ان کے لیے دعائیں کی جائے, اور دعا کے بعد جو ہے عملی محنت ان پر کی جائے, اور اس عملی محنت میں اس کی پوری کوشش کی جائے کہ اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا جائے. میرے حضرت حاجی فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ کا ارشاد مجھے خوب یاد ہے کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ بیمار شفقت کا مستحق ہوتا ہے, بیمار شفقت کا مستحق ہوتا ہے, اور پھر آگے یہ فرماتے تھے کہ اور روحانی بیمار وہ جسمانی بیمار سے بھی زیادہ شفقت کا مستحق ہوتا ہے. انہیں گلے لگایا جائے, انہیں کھلایا پلایا جائے, ان کے ساتھ شفقت سے بات کی جائے. ڈانٹنے کی بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے, کبھی ترہیب کی بھی ضرورت پڑتی ہے, کبھی جہنم کی وعیدیں بھی سنانے کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن مبلغ کو, دعوت پہنچانے والے کو, تبلیغ کرنے والے کو, اصلاح کرنے والے کو یہ سلیقہ معلوم ہونا چاہیے کہ ترہیب کی حد کیا ہے, ترغیب کی حد کیا ہے, ترہیب کی کہاں ضرورت ہے, ترغیب کی کہاں ضرورت ہے, اور اس کی پوری کوشش کی جائے کہ اس کی اصلاح ہو جائے اور یہ دین سے زیادہ دور نہ ہو, کہیں کٹ نہ جائے. بہرحال ان آیات کی یہ تاثیر تھی کہ ایک شخص نے ان آیات کو پڑھ کر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی طرف رجوع کر لیا. تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفتوں کو بیان فرمایا ہے. تنزیل الکتاب, یہ کتاب اتاری گئی ہے, من اللہ العزیز العلیم, اللہ کی طرف سے جو زبردست بھی ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب, گناہ کو بخشنے والا ہے, توبہ کو قبول کرنے والا ہے. دو صفتیں بیان کی, توبہ کو قبول کرنے والا ہے, گناہ کو بخشنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصول اور ضابطہ تو یہی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا. جہاں تک صغائر کا تعلق ہے, چھوٹے گناہوں کا تعلق ہے, تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں, جو صغائر ہیں, وہ اللہ تعالی بغیر توبہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں. نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جمعہ کی ایک نماز پڑھی اور پھر آئندہ ہفتے دوسری جمعہ کی نماز پڑھتا ہے, تو دونوں جمعہ کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہیں وہ یوں ہی بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص عمرہ کرتا ہے اور پھر اسے 6 مہینے کے بعد, 1 سال کے بعد, 10 سال کے بعد پھر عمرے کی توفیق ملتی ہے, تو العمرت الی العمرت کفارت لما بینہما, تو اس کے بیچ میں جتنے صغیرہ گناہ تھے سب معاف ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ناخنوں سے اس کے گناہ جڑتے ہیں, یہ صغیرہ گناہ ہے, حالانکہ توبہ نہیں کرتا, بس ہاتھ دھوتا ہے تو جڑتے ہیں. جب وہ چہرے کو دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ جڑتے ہیں. جب وہ کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جڑتے ہیں. صغائر جو ہے وہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. جہاں تک کبائر کا تعلق ہے, بڑے گناہوں کا تعلق ہے, وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ توبہ نہیں کرتا. اور توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں. اگر اس گناہ کا تعلق اللہ کے حق سے ہے, مثلا نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا، زکات نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، یا یہ کہ زنا میں مبتلا ہے، شراب میں مبتلا ہے، تو جب اس گناہ کا تعلق اللہ کے حق سے ہے تو اس کی توبہ کے قبول ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں. یہ تین شرطیں پائی جائیں تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یقیناً اس کی توبہ کو قبول فرما دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صحیح اپلیکیشن کے ساتھ اپنی عرضی پیش کرو اور پھر ہماری مرضی ہوگی کہ ہم معاف کریں یا نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا ہے، التائب من الذنب کما لا ذنب له، جب کوئی شخص گناہ سے صحیح صحیح توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو تین شرطیں ہیں، کون سی ہے تین شرط؟ نمبر ایک، اس گناہ سے رک جائے. مثلا نماز چھوڑتا ہے، اور نماز پڑھنا شروع کر دے، پانچ وقت کی نمازیں. زنا میں مبتلا ہے، زنا کو چھوڑ دے. شراب میں مبتلا ہے، شراب کو چھوڑ دے. ڈرگ میں مبتلا ہے، ڈرگ کو چھوڑ دے. تو پہلی، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے. نمبر دو، دل میں ندامت ہو. اَن يُقْلِعَ عَنِ الْمَعْصِيَة، گناہ کو چھوڑ دے. وَأَن يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا، اور ندامت ہو، پچھتاوا ہو، ریگریٹ ہو کہ رب ذو الجلال نے مجھے پیدا فرمایا، انہوں نے یہ ساری قوتیں اور توانائی عطا فرمائی، اور ان توانائیوں کو اور قوتوں کو اسی کے خلاف خرچ کر رہا تھا. توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ. اور پھر یہ عزم کر لے کہ آئندہ یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا. وَإِن يَعْزِمَ أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَدًا، یہ تین شرطیں اگر پائی جائیں تو اللہ تعالی سے کے حق سے تعلق رکھنے والا جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور اگر اس گناہ کا تعلق بندے سے ہے تو اس کے لیے چار شرطیں ہیں. یہ تین شرطیں کہ گناہ کو چھوڑ دے، ندامت، ریگریٹ اور پچھتاوا ہو، آئندہ اس گناہ کو کبھی بھی نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اور چوتھا یہ کہ جس شخص کے حق میں زیادتی کی ہے اس سے معاف کرا لے. یا تو یہ کہ مالی حق ہے تو اس کو مال دے دے، اگر غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، اگر اس پہ تہمت لگائی ہے تو معافی مانگ لے، اگر اس کو مالی جانی نقصان پہنچایا ہے تو اس سے معافی مانگ لے. یہ چوتھی شرط ہے. اگر یہ چار شرطیں پائی جائیں تو اللہ تعالی کے بندوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالی ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والے ہیں. لیکن حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہاں توبہ قبول کرنے والے ہیں، یہ جو ضابطے کی بات تھی اس سے پہلے فرمایا کہ غافر الذنب، گناہ کو بخشنے والے ہیں، اس سے اپنے بندوں کی ہمت افزائی فرمائی کہ میں تو اتنا غفور الرحیم اور بخشنے والا ہوں کہ توبہ کے بغیر بھی معاف کر دیتا ہوں. ذرا تم تھوڑی حرکت تو کرو، تھوڑی فکر تو کرو، بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیتا ہوں. غافر الذنب، گناہوں کو یوں ہی بخش دیتا ہوں. اصول تو قابل التوبہ، اصول تو توبہ ہے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، لیکن میں چاہتا ہوں تو معاف کر دیتا ہوں اور کرتا ہوں، کرتا ہوں، ایسا بہت دفعہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتے ہیں. اور یہاں جو ہے یہ لفظ غافر آیا ہے. اللہ، ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور دوسری صفت اللہ کی غفار ہے، یہ غافر ہے. عربی جاننے والے حضرات جانتے ہیں کہ غافر جو ہے یہ فاعل کے وزن پر ہے، اور غفور جو ہے یہ فعول کے وزن پر ہے، اور غفار یہ فعال کے وزن پر ہے، اور ان تینوں میں فرق ہے. جو چیز غافر کے وزن پر آئے، فاعل کے وزن پر، اس کا معنی یہ ہے کہ بخشنے والا. مثلا آپ کہیں ضارب، اس کا معنی مارنے والا. آپ کہیں عاقل، اس کا معنی کھانے والا. اور اگر اس کو آپ فعول کے وزن پر لے آئے اور آپ یہ کہیں کہ ضروب، اس کا معنی یہ ہے کہ زیادہ مارنے والا. اور اگر اسے اور آگے لے جائیں اور فعال کے وزن پر لے جائیں اور کہیں کہ ذراب، اس کا معنی ہے کہ بہت زیادہ مارنے والا. فاتح کا معنی ہے کھولنے والا، فتوح کا معنی ہے زیادہ کھولنے والا، اور فتح کا معنی ہے بہت زیادہ کھولنے والا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بھی اپنی تین صفتیں رکھی ہیں. یہاں ہے غافر الذنب، بخشنے والا، اور بہت سی جگہوں پر ہے ان اللہ غفور الرحیم، کہ زیادہ بخشنے والا ہے، اور انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، بہت زیادہ بخشنے والا. تو اللہ غافر بھی ہے بخشنے والا، اللہ غفور بھی ہے زیادہ بخشنے والا، اور اللہ غفار بھی ہے بہت زیادہ بخشنے والا. قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی بھی تین قسمیں ہیں، کچھ ظالم ہیں، کچھ ظلوم ہیں، کچھ ظلام ہیں. ظالم گناہ کرنے والا، ظلوم زیادہ گناہ کرنے والا، اور ظلام بہت زیادہ گناہ کرنے والا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان تین صفتوں سے اشارہ فرما دیا کہ اے میرے بندے، اگر تو گناہ کر کے ظالم کی حد کو پہنچا ہوا ہے اور تو گناہ کرنے والا ہے تو میرے در پہ آ جا، میں تجھے غافر بخشنے والا بن کر کے ملوں گا. اور اگر تو اس سے بھی آگے چلا گیا ہے اور ظلوم ہو گیا ہے، زیادہ گناہ کرنے والا، تو فکر مت کر، میں تجھے غفور بن کر ملوں گا، زیادہ بخشنے والا. اور اگر تو نے حد کر دی ہے اور نہ ظالم رہا ہے نہ ظلوم بلکہ ظلام ہو گیا ہے، بہت زیادہ گناہ کرنے والا، تو فکر مت کر، میں بھی تجھے غفار بن کر کے ملوں گا، بہت زیادہ بخشنے والا بن کر. تو غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. آگے کفار کا کچھ تذکرہ ہے کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اللہ کی آیتوں کے سلسلے میں وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو اللہ کے منکر ہیں، کافر ہیں، وہی اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، وہی قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھ کر اس کا استہزاء کرتے ہیں، وہی طنز کرتے ہیں، وہی تانا دیتے ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں پر تان کرتے ہیں. اور جو اللہ کے منکر ہیں اور جو کافر ہوتے ہیں، جن کے قلوب میں ایمان نہیں ہے، وہی متشابہات کے معانی کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور قرآن مجید میں تحریف کرتے ہیں. قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے قرآن مجید کی جو تفسیر نکلتی ہے، اس تفسیر کے خلاف دوسری تفسیریں پیش کرتے ہیں. تو ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں اور وہی لوگ عیب نکالتے ہیں جو منکر ہیں اور کافر ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. ایک دفعہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین بحث و مباحثہ میں مبتلا ہو گئے اور قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں آپس میں جدال ہو گیا. ایک یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہے، دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ایسا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمائے کہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو اور جنگ و جدال میں مبتلا ہو، یاد رکھو کہ تم سے پہلے امتوں نے جب اللہ کی کتابوں میں جو آیتیں تھیں ان کے بارے میں جھگڑا شروع کیا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور انہیں ہلاک کر دیا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ الجدال فی القرآن یا الجدال فی آیات اللہ کفرن، اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، یہ کفر ہے. اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو کہ مثلا قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں، بظاہر ان میں کچھ تعارض نظر آ رہا ہے، بظاہر یہ ہماری عقل کی کمی کی وجہ سے، ورنہ جب حضرات مفسرین قرآن کی روشنی میں، صحابہ کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں سمجھاتے ہیں تو اس پر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا. وہ جو ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا تھا، وہ اشکال ہمیں نظر آ رہا تھا، وہ کچھ اشکال نہیں، وہ ہماری غلط فہمی کی وجہ سے، ہماری کم فہمی کی وجہ سے. تو اس قسم کے اعتراضات کو پیش کرنا اور آپس میں اس کے بارے میں جھگڑا کرنا اور قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اس تفسیر سے ہٹ کر دوسری تفسیر بیان کرنا جو سلف صالحین سے منقول نہیں ہے، جس پر پوری امت کا اتفاق رہا ہے، یہ جو جھگڑا ہے اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے. ورنہ باقی یہ کہ قرآن مجید کی گہرائی میں جانا اور وہ حضرات جو ارباب تفسیر ہیں اور جن کو استنباط اور اجتہاد کی قوت ہے اور جن کے پاس وہ علوم ہے جن کے ذریعے قرآن مجید کو سمجھا جاتا ہے، قرآن کی گہرائی میں جانا، اس میں سے مسائل کا استنباط کرنا، اس کے موتیوں کو نکالنا، یہ تو عین مطلوب ہے، اس کے بارے میں منع نہیں کیا جا رہا ہے. اسی طرح علماء جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں وہ کسی مسئلے کے بارے میں بحث کرتے ہیں آپس میں، اور اس بحث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بحث کے ذریعے سے اور قرآن مجید کے معانی ہمارے سامنے کھلیں گے، اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. یہ منع کیا جا رہا ہے اصول اور ضوابط سے ہٹ کر بحث کرنا، قرآن مجید پر تان کرنا، قرآن مجید کے تعارض کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دل میں یہ خیال لانا، اشارے کنائے سے کہنا کہ یہاں اس آیت میں کچھ گڑبڑ معلوم ہو رہی ہے، یا یہ کہ قرآن اور حدیث سے جو ایک اصول طے ہے اس اصول کے خلاف کسی آیت سے استدلال کر کے کوئی بات کہنا، یا پھر یہ کہ بالکل لیمن جن کے پاس قرآنی علوم ہی نہیں ہے ان کا قرآن مجید کے ترجمے کو لے کر بیٹھ جانا اور قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی کوشش کرنا جس میں تحریف کے امکانات ہے اس کے بارے میں منع کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد, آپ کو ان کا چلنا پھرنا شہروں میں دھوکے میں نہ ڈالے, یعنی کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے. یہ آیت اس وقت کے لیے بھی بہت موضوع ہے. اصل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ سردی کے موسم میں یمن چلے جاتے تھے تجارت کے لیے اور گرمی کے موسم میں شام چلے جاتے تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے قریش کی ایک مستقل عزت تھی, اس لیے کہ وہ حرم محترم کے پاسبان تھے, وہ بیت اللہ کے متولی تھے, جہاں کہیں جاتے تھے بڑی عزت سے لوگ ان سے پیش آتے تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی, انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی. مخالفت شروع کرنے کے بعد بھی جب بھی یہ یمن جاتے تھے یا شام جاتے تھے وہاں ان کی بہت عزت ہوتی تھی, لوگ خاطر مدارات کرتے تھے, تو یہ آ کر کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں اللہ کے نبی ہوتے اور یہ دین سچا ہوتا تو اللہ تعالی لوگوں کے قلوب سے ہماری محبت کو نکال دیتے, لیکن چونکہ ابھی تک لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ محمد کے ساتھ نہیں ہے. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ ارشاد فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت کو کہ ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, یہ تمہیں خیال نہ آ جائے کہ ہم حق پر ہیں, ہم مسلمان ہیں, اس کے باوجود بھی فتح و نصرت کے دروازے کیوں نہیں کھلتے. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی حکمتیں ہوتی ہیں, کبھی کبھی وہ تاخیر فرماتے ہیں. جنگِ بدر سن 2 ہجری میں واقع ہوئی, یعنی مکہ مکرمہ میں 13 سال مشقت کے گزرے اور پھر مدینہ منورہ آنے کے بعد 2 سال مشقت کے گزرے, 15 سال تک اللہ کی نصرت نہیں آئی. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ اللہ کی نصرت آئے گی, اللہ کی نصرت آئے گی, حق کو غلبہ ملے گا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یقین کرتے تھے, مانتے تھے اور جانتے تھے اور اس پہ ڈٹے رہے اور جمے رہے. ایک لمحے کے لیے کوئی وہ لغزش نہیں ہوئی کہ پتہ نہیں نصرت آئے گی کہ نہیں آئے گی. اور پھر نصرت آئی جنگ بدر کی شکل میں, اور جنگ بدر اور فتح مکہ کے بیچ میں فقط 6 سال کا فاصلہ ہے, 15 سال تک بالکل نصرت نہیں آئی, اور جب نصرت آنی شروع ہوئی تو 6 سال میں اللہ نے لپیٹ کے رکھ دیا. کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں دنیا میں کہ جب ان حالات پہ غور کرتے ہیں تو یوں نظر آتا ہے کہ صدیوں تک اب یہ جماعت دوبارہ ابھر نہیں سکے گی. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا کہ رومیوں کی اور ایرانیوں کی آپس میں جنگ ہوتی تھی, اور رومی چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے ان کی فتح پر مسلمان بہت خوش ہوتے تھے, اور ایرانی چونکہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے تو وہ مشرک تھے, تو جب وہ غالب آ جاتے تھے تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ بہت خوش ہوتے تھے. حالانکہ ان کے آپس کے مراسم تعلقات کچھ بھی نہیں تھے, نہ مشرکین کے ایرانیوں سے کوئی تعلقات تھے, نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے اہل کتاب کے ساتھ کوئی تعلقات تھے, لیکن وہ ایک قدر مشترک چیز تھی کہ بھئی یہ بھی اہل کتاب ہے اور ہم بھی آسمانی مذہب کو مانتے ہیں, یہ بھی مشرک ہے یہ بھی مشرک ہے. تو جب ایرانی یہ دو سپر پاور تھے, جب پرشین امپائر رومن امپائر پر غالب آتا تھا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے, اور ادھر اگر رومن امپائر پرشین امپائر پر غالب آتا تھا تو مسلمان بہت خوش ہوتے تھے. ایک دفعہ ہوا یہ کہ ایرانیوں نے ایسا غلبہ حاصل کیا اور رومیوں کو ایسا ختم کیا کہ یوں نظر آ رہا تھا کہ 100-200 سال تک رومی اب کھڑے نہیں ہو سکیں گے, 100-200 سال تک اب رومی کھڑے نہیں ہو سکیں گے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ 5 سال تک ان کا غلبہ رہا, 2-3 سال تک ان کا غلبہ رہا, 8-10 سال تک ان کا, اب ایسی مغلوبیت رومیوں کو حاصل ہوئی کہ ایسا نظر آ رہا تھا کہ اب دوبارہ رومی ابھر نہیں سکیں گے. تو مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ جس طرح ہمارے بھائیوں نے تمہارے بھائیوں کو مغلوب کر دیا ہے, اسی طرح ہم بھی بہت جلدی تم کو مغلوب کر دیں گے. مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی, ایزا ہوئی. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے سورہ روم کو نازل کیا، الافلام میم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، آیت اللہ نے نازل فرمائی اور اس میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ روم اس وقت مغلوب ہو گیا ہے قریب کی زمین میں، اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد بہت جلدی روم غالب آ جائے گا. کتنے سالوں میں؟ فی بضع سنین، یہ لفظ بضعون جو ہے وہ 3 سے لے کر 9 کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی 3 سے لے کر 9 سال کے اندر اندر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو کفار مکہ کے پاس گئے اور ارشاد فرمایا کہ تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ رومی آئندہ 100-200 سال تک غالب نہیں آ سکتے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ 3 سال کے اندر غالب آ جائیں گے. سارے قرائن موجود کہ کسی صورت میں رومی غالب نہیں آ سکتے، لیکن حضرت ابوبکر کو اللہ کے کلام پہ یقین تھا 3 سال میں غالب آ جائیں گے. انہوں نے کہا شرط کہ بہت منظور ہے، شرط 100 اونٹ کی شرط لگائی، اور اس وقت دونوں طرف سے شرط لگانا جائز تھا ابتدائی اسلام میں. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصہ سنایا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر ذرا تم نے جلدی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بدعن کا لفظ استعمال کیا ہے جو 3 سے لے کر 9 سال تک کی مدت کا تقاضا کرتا ہے. ممکن ہے کہ 3 سال کے بعد رومی غالب نہ آئے، 4 سال ہو جائے، 5 سال ہو جائے، اگر ممکن ہو تو 8-10 اونٹ کو ادھر ادھر کر کے 9 سال تک کی مہلت بڑھا لو. یہ گئے اور انہوں نے کہا کہ 3 سال تو رہنے دیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کا فرما رہے ہیں تو 9 سال. انہوں نے کہا 9 کی اگر 100 سال کی شرط بھی مقرر کرنی ہو تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نہیں، 9 سال کی مدت کافی ہے. شرط طے ہو گئی، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حالات کو ایسے بدلا اور نقشے ایسے بدلے کہ آنن فانن جو سپر پاور تھا وہ مغلوب ہو گیا اور جو مغلوب تھے وہ سپر پاور کی شکل میں ابری. سب کچھ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں فرماتے ہیں کہ فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد، ان کا چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ہاں تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ. تمہارا یہ کام ہے کہ میں نے تمہیں جس طرح زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے اس طرح زندگی گزارا، تم دین پہ جمو، تمہارا کام دین پہ چلنا ہے، باقی نقشوں کو بدلنا یہ تمہارے رب کا کام ہے. لا یغرر کا تقلبہم فی البلاد. اور اس قسم کی آیتوں کی حضرات مفسرین نے جو تفسیر کی ہے اس میں کسی قسم کا غبار نہیں رکھا ہے کہ اللہ تعالی کافروں کو ان کے کیے ہوئے کا ضرور بدلہ دیں گے. کبھی کبھی اللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں سزا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی دنیا میں چلنے ہی دیتے ہیں اور بڑا عذاب آخرت میں عطا فرماتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور میرے بھائیو، یہ بڑے بڑے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے، مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے اور حق کو مٹانے کی کوشش کرنے والے، جب ان کرسیوں سے ہٹ کر اپنی پرائیویٹ لائف میں جاتے ہیں تو مرنے سے پہلے پہلے ان پر کیا حالات گزرتے ہیں اس کا کسی کو پتا نہیں چلتا. ان پہ کیا حالات گزرتے ہیں، دنیا میں بھی بڑی مصیبتیں آتی ہیں پر آخرت میں پکڑ ہوگی، وہ اپنی جگہ پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے بھی ہوا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے پہلے قوم نوح نے اور قوم نوح کے بعد اور دوسری جماعتوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں یہاں سے مزید عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قرآن مجید سے ہم سبھی کو اور پوری امت کو بے انتہا لگاؤ نصیب فرمائے، ہمیں قرآن کو پڑھنے والا بنائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے اور قرآن کو عمل کرنے والا بنائے. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، تمام جائز مقاصد میں اللہ خوب کامیابی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جو جو جہاں جہاں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ظالموں کو ظلم کو اللہ تعالیٰ جلد ختم فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی نصرت جن اعمال کی بنیاد پر اترتی ہے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.